जैसा कि कल आप लोगों को कहा था कि आज हम लोग इंशाल्लाह कुरान का सब्जेक्ट शुरू करेंगे। कल तक हमने ओरिएंटेशन क्लास के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात वगैरह आपको बताए और उसके बाद फिर हमने हदीस शुरू करी थी किताब ज़ादुत तालिबीन से। पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हमने पिछली दो क्लासों के अंदर सैर हासिल इसके ऊपर गुफ्तगू करी। अगर किसी के पास कोई सवाल है पिछली क्लासों के मुताल्लिक, जो हदीस डिस्कस करी गई या कोई और चीज़, तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे हम अभी सूरतुल फलक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो तीसवां पारा, इसका लिंक आप लोगों को दे दिया गया है। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। सॉरी सर, जज़ाकअल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, अगर आप ये तीसवे पारे का जो डाउनलोडेबल लिंक है ना, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दें चैट विंडो में। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाला फिलहाल कर दें, इतना काफ़ी होगा, इसलिए कि शायद हम तफसीर वगैरह तक आज ना पहुँच सकें। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। चलें, सरदार साहब आपने कर दिया। तो फिलहाल आप लोग लफ्जी तर्जुमा निकाल लीजिए, लेकिन लफ्जी तर्जुमा शुरू करने से पहले हम थोड़ी लो है। अच्छा एक मिनट, मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने माइक्रोफोन वॉल्यूम फुल पे कर दिया है, अब उम्मीद है कि ठीक हो गई होगी। अच्छा तो हम क्लास का आगाज करते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. قرآن کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے جو ہماری ریفرنس بک ہوگی تفسیر کے لیے، اس ریفرنس بک کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ جو ہماری تفسیر کے لیے ریفرنس بک ہے، یعنی جو تفسیر ہم استعمال کریں گے قرآن کی کلاس کے اندر، وہ ہے معارف القرآن، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کمپائل کی بھی ہے، تعلیف کی بھی ہے۔ تو معرف القرآن کے بارے میں چند باتیں اور معرف القرآن کے مصنف کے بارے میں چند باتیں، ٹھیک ہے۔ کتابوں کے شروع کرنے سے پہلے کتابوں کے مصنف کے احوال وغیرہ بیان کرنا، یہ بھی درس کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے حدیث کی جو کتاب ہے اس کے مصنف کا بھی احوال بیان نہیں کیے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو تھا وہ بیسیکلی اپنی نیتوں کی تصحیح کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا، تو صرف اس نیت کے ساتھ ہم نے پہلی والی حدیث پڑھ لی تھی۔ دراصل وہ ہمارے درس کی ابتدا تھی، کتاب کی ابتدا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کی ابتدا تو ہم اب کر رہے ہیں، یعنی ترجمہ قرآن اور تفسیر، ٹھیک ہے۔ تو چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اگرچہ کہ آپ کے سامنے کوئی ریفرنس کے لیے چیز نہیں ہوگی اس کے، تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنی نوٹ بکس ہی کو استعمال کریں اور غور سے سنیں، اور کوئی چیز اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی کر لیں۔ تھوڑی سی آواز سلو کرنے کی، اچھا زیادہ تیز ہو گئی۔ آپ اپنے ایسے ہیڈ فون کا والیوم تھوڑا کم کر سکتے ہیں، میں سلو کروں گا تو میں نے تھوڑی سلو تو کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈ فون یا جو آپ کے لیپ ٹاپ کا والیوم ہے یا فون کا والیوم ہے، اس کو آپ آسانی سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا
ایک منٹ.
معارف القرآن آج کے دور کی ایک مشہور تفسیر قرآنی ہے. یہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. ٹھیک ہے, حضرت مفتی محمد شفیع کی مختصر سرگزشت و مصنف وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ تھا. یہ انڈیا میں جو اسٹیٹ ہے یو پی اتر پردیش, اس کے ایک شہر یا ایک قصبے دیوبند کے اندر پیدا ہوئے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, اور وہیں پر جو مدرسہ دار العلوم دیوبند کے نام سے اسٹیبلش ہو چکا تھا اس وقت تک, جو کہ ایکچولی اسٹیبلش تو 1866 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو وہیں پر انہوں نے پھر تعلیم بھی حاصل کرنی شروع کری. ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ دیوبند ہی کے فارغ بھی تھے اور وہیں پر بطور اساتذہ کے پڑھاتے بھی تھے. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ماحول کے اندر مدرسے کے آنکھ کھولی اور وہیں پر ان کی تعلیم وغیرہ بھی شروع ہوئی. جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے بھی بطور استاد کے اس مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کر دیا. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ ان کو بطور استاد کے اس مدرسے کے اندر یعنی نوکری دی گئی باقاعدہ. اور انہوں نے شروع تو ابتدائی مضامین سے کری, یعنی صرف نحو وغیرہ جو عربی لینگویج کے لیے ضروری ہوتی ہیں چیزیں بالکل ابتدائی لیول کی, تو انہوں نے پڑھانا تو وہیں سے شروع کیا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت عطا فرمائی تھی, تو چند ہی دنوں کے اندر ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ یعنی زیادہ جو سینئر کتابیں ہوتی ہیں, زیادہ ایڈوانس کتابیں ہوتی ہیں, ان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی. اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو جو دار العلوم دیوبند کا دار الافتاء تھا, دار الافتاء کہتے ہیں مدرسے کے اندر ایک گھر ہوتا ہے یا ایک فیکلٹی ہوتی ہے یا ایک ادارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے کہ فتوے ایشو کیے جاتے ہیں. فتوے کیا چیز ہوتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ شریعت کا معلوم کرنا ہوتا ہے اور اس کو وہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا پہلے سے, تو وہ مفتی حضرات کے پاس جاتا ہے اور ان سے وہ مسئلہ پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں استفتاء کرنا, یعنی مسئلے کے بارے میں سوال کرنا. تو عوام مدرسوں میں آتی ہیں اور وہاں پہ دار الافتاء جو ادارہ ہوتا ہے وہاں پہ مفتی حضرات جو موجود ہوتے ہیں ان کے پاس آ کر کے اپنا سوال پیش کرتے ہیں, اور پھر مفتی حضرات جو ہیں وہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اس جواب دینے کو فتویٰ دینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فتوے کے بارے میں ایک بات ضروری یہ سننے کہ فتویٰ جو ہے نا وہ اس چیز کے بارے میں دیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں آلریڈی قرآن میں, حدیث میں یا امت کے اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز آلریڈی قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے یا امت کا کسی بات کے اوپر اجماع موجود ہے, ڈاکیومینٹڈ ہے, تو اس پر فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس پر کیا کیا جاتا ہے, اس پر صرف مسئلہ بتا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوال کیا جاتا ہے, عوام کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن حدیث اور اجماع امت کے اندر کیا چیزیں ڈاکیومینٹڈ ہیں, تو عوام تو آ کر کے پوچھتی ہے, اس کو تو نہیں معلوم ہوتا. لیکن علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ چیز تو آلریڈی ڈاکیومینٹڈ ہے, تو وہ صرف مسئلہ بتا دیتے ہیں, یعنی اس کا علم جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا اجماع امت کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی چیز موجود نہ ہو, یعنی کہ اس سوال کا تعلق کسی ماڈرن مسئلے سے ہو, کسی کانٹمپرری مسئلے سے ہو, یعنی ایک نئی چیز ہے جو کہ پرانے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے, جب جس وقت اجماع امت کیا گیا یا حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے اندر وہ مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, وہ پرابلم درپیش ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیا پرابلم ہوگا, یہ ایک ماڈرن یا کنٹمپرری مسئلہ کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں مفتی حضرات کو فتویٰ ایشو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پوری مکمل تحقیق کرتے ہیں, اور اس تحقیق کے جواب میں, اس تحقیق کے رزلٹ کے طور پر پھر اپنا ایک کنکلوژن نکال کر کے وہ پوچھنے والوں کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کنکلوژن جو ہوتا ہے وہ ان کی تحقیق پر بھی مشتمل ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی جو سمجھ ہوتی ہے, فہم ہوتی ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مکس ہو کر کے پھر ایک فتویٰ بنتا ہے, اور یہ فتویٰ جو ہے وہ پھر پوچھنے والوں کو بتا دیا جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے فتوے میں اور مسئلے میں جو فرق ہوتا ہے نا, یہ فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فتویٰ جو ہے وہ ایسی چیز کے بارے میں دیا جاتا ہے جو کہ آلریڈی موجود نہ ہو, ٹھیک ہے. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دارالافتاء کے اندر مفتی کے کام کے اوپر نامزد کیے گئے, اور چند ہی دنوں میں ان کو جو ہے وہ اس دارالافتاء کا انچارج بھی بنا دیا گیا. اتنے ذہین تھے اور اتنا ماشاءاللہ انہوں نے بہترین کام کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ جو ہے وہ ان کی ذہانت کے قائل ہو گئے, اور ان کو دارالافتاء کا جو ہے وہ انچارج بھی بنا دیا گیا. اچھا, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ پھر اس طرح سے کام کرتے رہے دارالعلوم دیوبند کے اندر, حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر جو برطانوی حکومت تھی برصغیر کے اندر, تو اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک آزادی نے بہت زیادہ زور پکڑا. تو تحریک آزادی میں بہت زیادہ جب یعنی بیسیکلی جو ہے وہ آزادی کا مطالبہ شروع ہوا, اور اس سلسلے میں کافی زیادہ پیش رفت ہونی شروع ہوئی, تو اس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام بھی شامل تھے. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کرام میں شامل ہیں جو کہ تحریک آزادی کے اندر بہت زیادہ سرگرم تھے. یہ اور حضرت مفتی شبیر احمد عثماری رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے تحریک آزادی کے سلسلے میں. ان کے علاوہ لیکن اور بھی بہت سارے علماء تھے جو کہ پیش تھے تحریک آزادی میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے شیخ تھے, ان کے استاد بھی تھے, تو ان کے ساتھ مل کر کے یا ان کی ہدایات کے اوپر ان کے مشوروں کے ساتھ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت فعال کردار ادا کیا. اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تو اس وقت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر, یعنی ان کی انویٹیشن پر, یہ جو تھے مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیوبند سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے, اور کراچی کے شہر میں پہنچ کر کے انہوں نے شروع میں تو جو اس وقت کی حکومت پاکستان تھی اس کے ساتھ مل کر کے پاکستان کے آئین کو لکھنے کے اندر بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا. تو آئین تو اس وقت نہیں لکھا گیا, لیکن قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس ہو گئی تھی, یعنی وہ ایک ابتدائی ڈھانچہ تھا جس کی بیسس پر پورا کا پورا آئین لکھا جانا تھا. تو اس قرارداد مقاصد کو لکھنے میں جو سب سے امپورٹنٹ نام سامنے آتے ہیں وہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نام آتا ہے. تو انہوں نے پھر قرارداد مقاصد کا بھی کے اندر بھی یعنی بہت اہم کردار ادا کیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا. 1951 میں انہوں نے کراچی کے اندر اچھا یہ نیٹورک میں کوئی گلچ آیا تھا تو اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے 1951 میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی, ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر, چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر. پرانے اسکول کی ایک بلڈنگ تھی جو کہ آزادی کے وقت خالی ہو گئی تھی, تو اس بلڈنگ کے اندر ہی دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی. اور کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی, کچھ لوگوں نے ان کو ان کی مدد کری, اور ان کو پھر کراچی کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ کورنگی کے اندر مل گیا, جہاں پر پھر اس دارالعلوم کو موو کرا دیا گیا, اور پھر وہاں پر انہوں نے بالکل ہی بیسک سے جو کام شروع کیا, اور آج ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ یعنی باقاعدہ ایک یونیورسٹی نظر آتا ہے, جس کے اندر باقاعدہ ہاسٹلز بھی ہیں اور بہت سارے ڈفرینٹ اس کے اندر ادارے ہیں, اور ماشاءاللہ پورا شہر نظر آتا ہے وہ. تو یہ ان کی مختصر سی یعنی تعارف تھا حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں کے دو بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں, جن میں سے کہ ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم, یہ بھی انہی کے بیٹے ہیں. اور دوسرے بیٹے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رام برکاتہ ہوں. تو یہ دونوں جو ہیں وہ انہی کے فرزند ہیں. اچھا, تفسیر معارف القرآن کی خصوصیات, ان کے بارے میں چند باتیں. یہ کہ فرماتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر, انہوں نے بلکہ اپنی ہی تفسیر کے شروع کے اندر انٹروڈکشن لکھی کہ اردو زبان کے اندر جو قرآن کی پہلی تفسیر لکھی گئی اس کی کیا تاریخ ہے. تو اس کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ برصغیر کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دہلی شہر میں رہتے تھے, اور ان کا زمانہ جو ہے وہ مغل سلطنت کا تقریباً آخری کا دور تھا, بالکل آخری کا دور نہیں لیکن آخری سے چند تھوڑا سا پہلے کا دور. تو یہ اس زمانے میں دہلی میں رہتے تھے. ان کی خاص باتوں میں سے, یعنی ہے تو بہت ساری خصوصیات ان کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, لیکن ایک بڑی خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے, اور مدینہ منورہ میں انہوں نے ایک حدیث کے بہت بڑے عالم ہوتے تھے, غالباً ان کا نام مولانا طاہر رحمۃ اللہ علیہ تھا, حضرت شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے حدیث کا پورا علم حاصل کیا, یعنی حدیثیں ان کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھی اور ان کی سمجھ کو حاصل کیا ان شیخ سے, ٹھیک ہے, اور ان حدیثوں کی سند حاصل کری ان شیخ سے, یہ جو مدینہ منورہ میں شیخ ہوتے تھے. تو ان سے احادیث کی سند حاصل کری. سند کیا کہتے ہیں, سند کیا چیز ہوتی ہے؟ سند کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے, یعنی اس کو آپ سرٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ آتھورائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے دین کے جو علوم ہیں نا, یہ سارے کے سارے علوم سند کے ساتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن. یہ جنریشن ٹو جنریشن سند کے ساتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں, یعنی جو پہلی جنریشن ہوتی ہے وہ دوسری جنریشن کو کوئی علم سکھاتی ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ ان کو ایک سند عطا فرماتی ہے. یہ سند جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کاغذ کی شکل میں ہو, یہ سند جو ہے وہ صرف زبانی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے طالب علم کو کوئی علم پڑھانے کے بعد کہے کہ میں نے تم کو سند عطا, میں نے تم کو سند دے دی ہے, اب تم اس علم کو جا کر کے دوسروں کو پڑھاؤ, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ طالب علم اس سند کو لے کر کے پھر اس علم کو آگے پڑھانا شروع کرتا ہے, اور وہ بھی اپنے طلباء کو باقاعدہ علم پڑھانے کے بعد اس علم کے اندر سند دیتا ہے کہ جی اب میں نے آپ کو سند دی ہے, اب آپ آگے جا کر کے اس کو پڑھائیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو سند کا سلسلہ ہے نا, یہ پوری ایک چین ہے, یہ پوری ایک چین ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے اور صحابہ کرام کے تھرو ہوتے ہوئے, تابعین کے تھرو ہوتے ہوئے, تبا تابعین کی جنریشن کے تھرو ہوتے ہوئے یہ امت کے اندر فرام جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو دینی علوم جو ہے, چاہے وہ حدیث کا علم ہو, چاہے وہ تفسیر کا علم ہو, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کا علم ہو, چاہے وہ فقہ کا علم ہو, چاہے وہ کسی دینی علوم کا کوئی دوسرا سبجیکٹ ہو, میٹر ہو, یہ سب کا سب جو ہے وہ سند کے ساتھ ٹرانسفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آتھورائز سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت جو ہے وہ دینی علوم ٹرانسفر ہو کر کے الحمدللہ ہم تک پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے حدیث کے اندر سند ان شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں حاصل کری. پھر یہ واپس برصغیر واپس پہنچے دینی شہر میں, اور یہاں پر انہوں نے حدیث کا علم پڑھانا شروع کیا. یہاں انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کا نام انہوں نے اپنے والد محترم کے نام پر رکھا, مدرسہ رحیمیہ, ٹھیک ہے. اس مدرسے میں بیٹھ کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو پڑھانا شروع کیا. حدیث کو پڑھانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انہوں نے حدیثیں پڑھانی شروع کریں, بلکہ حدیث کی بیسس پر پوری کی پوری دین کی فقہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو فقہ بھی پڑھانی شروع کری, یعنی پورا دین کا علم جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا, ٹھیک ہے. یہ تزکیہ نفس کے بھی بہت بڑے شیخ تھے, یہ ظاہری علوم کے بھی بہت بڑے شیخ تھے حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جو بیٹے تھے نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے دیے تھے. یہ چاروں بیٹے بھی بہت ذہین اور نیک اور بہت ہی زیادہ متقی اللہ تعالیٰ نے بنائے, ٹھیک ہے. ان کے चारों बेटे भी, ठीक है। इनके जो दो बेटे थे, चार में से जो दो बेटे थे, उनमें से पहले का नाम था हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह और दूसरे हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह। इन दोनों ने तफसीर कुरान के ऊपर खसूसी काम किया, बल्कि कुरान के तर्जुमा और तफसीर के ऊपर खसूसी काम किया। हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह ने कुरान का उर्दू जुबान के अंदर लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा किया, ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उर्दू जुबान में सबसे पहली दफा हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह ने फरमाई, जो कि हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के एक बेटे थे, ठीक है। लेकिन जो जो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा उन्होंने किया ना, इस तर्जुमे में उन्होंने कोई मुहावरे की रियायत नहीं रखी। यानी उर्दू जुबान के अंदर जो एक फ्लो होता है ना, जो हर जुबान की अपनी एक फ्लो का तरीका होता है, जिसको बा मुहावरा कहते हैं, जिसको मुहावरा कहते हैं उस जुबान का, ठीक है। इन्होंने बा मुहावरा ट्रांसलेशन नहीं करी, इन्होंने लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन करी, ठीक है। फिर इनके भाई हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने, इन्होंने लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा दोबारा किया, ठीक है। इन्होंने यानी दोबारा एक लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा किया और साथ साथ इन्होंने उर्दू मुहावरे में भी तर्जुमा किया। यानी इन्होंने जो तर्जुमा किया बेसिकली उसके अंदर इन्होंने उर्दू मुहावरे का भी ख्याल रखा, यानी एक फ्लो के अंदर इन्होंने तर्जुमा किया, ठीक है। हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने ये जो तर्जुमा किया ना, ये उन्होंने 40 साल मस्जिद में एतिकाफ की हालत में तर्जुमा किया, एतिकाफ की हालत में, और हत्ता के इनका जनाजा भी मस्जिद से ही निकला, ठीक है। 40 साल उन्होंने कैसे कैसे लोगों ने मुजाहिदे किए हैं। तो ये अजीब एक तर्जुमा है, जिसके बारे में बड़े बड़े उलमा का कहना है कि ये ऐसा तर्जुमा है कि ये यानी इल्हामी तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने गोया कि इनके दिल में ये तर्जुमा डाला और उन्होंने बस वैसे ही करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मकसद यह है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि ऐसा तर्जुमा कर सके, तो गोया कि इनको इन्फ्यूशन होती थी, इल्हाम होता था और ये उसका तर्जुमा करते थे। यानी दूसरे उलमा ने इतना उसको कबूल किया और इतना उसको सराहा कि इन अल्फाज के अंदर उसकी तारीफ फरमाई, ठीक है। तो ये हजरत अब्दुल कादिर शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने ये तर्जुमा किया था, ठीक है। अब ये तर्जुमा जाहिर है 200-300 साल पहले किया गया था, और उस वक्त की जो उर्दू जुबान थी वो काफी पुरानी उर्दू जुबान थी, ठीक है। उर्दू जुबान की तारीख जो है वो कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ये उर्दू जुबान जो है वो तकरीबन आज से 400 साल पहले डिवेलप हुई है, 400 साल तकरीबन इसकी एज है, ठीक है। ये कैसे डेवलप हुई? ये इस तरह से डेवलप हुई कि जो मुगल बादशाह थे उनकी जो फौज होती थी ना आर्मी, उनकी आर्मी के अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म की कौमें शामिल होती थी, कौमों के लोग शामिल होते थे। उनकी आर्मीज के अंदर अरब भी होते थे, उनकी आर्मी के अंदर तुर्क भी होते थे, ठीक है, जो कि ये खुद मुगल जो थे ये तुर्कियों नस्ल थे, राइट, मंगोल्स थे ये, तो तुर्क भी होते थे इनकी इनकी फौज के अंदर, और उसके अंदर फारसी जुबान बोलने वाले भी लोग होते थे। और असल में उस जमाने की जो नेशनल लैंग्वेज थी ना वो फारसी ही थी, अरबी जो थी वो रिलीजियस लैंग्वेज थी, लेकिन जो दफ्तरी जुबान थी ना वो फारसी थी, तो फारसी जुबान बोलने वाले लोग भी होते थे और उसके अंदर हिंदी जुबान बोलने वाले भी लोग होते थे, इसलिए कि वो तो जाहिर है सरजमीन हिंद के अंदर थी, तो हिंदी जुबान बोलने वाले तो उसके अंदर मौजूद थे ही, और वो हिंदी जुबान बोलने वाले मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे, ठीक है। और हिंदुओं की हिंदी जो है वो मुसलमानों की हिंदी से भी ज्यादा यानी कॉम्प्लेक्स होती है, संस्कृत के भी वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबान में, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग मुगलों के लश्कर के अंदर हुआ करते थे। अब जब एक ही लश्कर के अंदर इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे तो इनको आपस में कम्युनिकेट करने में तो दुश्वारियां होगी ना, क्योंकि जो हिंदी है वो अरबी नहीं बोल सकते, स्पेशली हिंदू, उनको तो अरबी नहीं आती, ठीक है, और उनको तुर्की जुबान भी नहीं आती, और फारसी जुबान बोलने वाले उनको भी शायद तुर्की ना आए अक्सरों को, और उनको हिंदी ना आए, तो ये एक बड़ा इशू था कि ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन की जरूरत थी ना कि लश्कर के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो ये जरूरत जो है वो इस तरह से फुलफिल हुई कि लोगों ने एक दूसरों की जुबानों के अंदर से ना कुछ अल्फाज पिक करने शुरू कर दिए, ठीक ٹھیک ہے, کہ کسی کو کسی طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو یہ والا لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس لفظ کو پک کر لیا, کسی نے کسی دوسری زبان سے لفظ کو پک کر لیا, کسی نے کسی تیسری زبان سے لفظ کو پک کر لیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نا آپس میں مل جل کر کے ایک نئی لینگویج ایوالو ہو گئی, ایک نئی لینگویج ایوالو ہو گئی. اس لینگویج کے اندر ساری زبانوں کے الفاظ تھے, عربی کے بھی الفاظ تھے, ترکی کے بھی الفاظ تھے, فارسی اور ہندی کے بھی الفاظ تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نئی لینگویج جو ایوالو ہوئی نا, اس لینگویج کا نام ہی اردو پڑ گیا. اردو, اردو کیا ہوتا ہے؟ اردو کہتے ہیں لشکر کو, یہ ترکی زبان کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ اردلی, اردلی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ لشکر کے سپاہی کے لیے, سولجر کے لیے لفظ اردلی استعمال کرتے ہیں. یہ جو اردلی ہے نا, اس کے اندر الف را دال جو ہیں, یہ اردو زبان کا جو نام ہے نا, یہ وہی ہے اردو, ٹھیک ہے. تو لشکر کا سپاہی اردلی کہلاتا ہے اور لشکری زبان اردو کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک لشکری زبان ہے جو کہ اس طریقے سے ڈیولپ ہوئی. اسی وجہ سے آپ اردو میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو عربی کے بھی لفظ ملیں گے اور فارسی, ترکی اور ہندی کے بھی لفظ ملیں گے, ٹھیک ہے. اردو کا نام ہی جو ہے وہ ترکی زبان کا نام, رائٹ. اور اس کا جو اسکرپٹ ہے, یہ اسکرپٹ جو ہے وہ عربی زبان اور فارسی زبان کا اسکرپٹ اڈاپٹ کیا گیا, رائٹ. تو اس طرح سے تو اردو زبان جو ہے وہ 400 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے کی اردو زبان جو تھی وہ بہرحال بہت یعنی ایلیمنٹری لیول کی زبان تھی. اس کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ آئے اسپیشلی ہندی سے جو کہ کچھ عرصے کے بعد متروک ہو گئے, ٹھیک ہے. وہ زیادہ پھر پہچانے نہیں جانے لگے. تو اس زمانے کی جو اردو تھی وہ اس سے 200 سال بعد بھی ایسی بن گئی کہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا نا, حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں, یہ ترجمہ جو ہے وہ 19ویں صدی میں آ کر کے کافی مشکل ہو گیا سمجھنا, ٹھیک ہے. 19ویں صدی یعنی 1800s کے آخر کا زمانہ ہے, یا 1900 کے شروع کا زمانہ, 20ویں صدی کے شروع کا زمانہ یا 19ویں صدی کے آخر کا زمانہ. اس زمانے میں یہ اردو زبان جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی سمجھنی. تو اس وجہ سے اس اردو زبان کے ترجمے کو پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کا اصل نام جو ہے وہ مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھا, تو حضرت مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو ری ڈو کیا. اس کے اندر انہوں نے یعنی اس کو جو ہے وہ موجودہ اردو کے مطابق ڈھالا, یعنی مضمون تو وہی رکھا لیکن موجودہ اردو کے مطابق اس کو ری ڈو کیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ترجمہ تھا نا, یہ کہلایا ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے, ان کی تو یعنی عجیب ہی باتیں, اگر آپ تفصیل پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا شخصیت ہے. بہرحال ان کا ایک چھوٹا سا تعارف یہی ہے کہ جس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آپ کو شروع میں بتایا تھا, یہ اس دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے, پہلے شاگرد مفتی محمود الحسن, بعد میں مفتی محمود الحسن بنے, شروع میں تو ظاہر خالد محمود ان کا نام تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے شاگرد کا نام بھی محمود تھا اور پہلے استاد کا نام. اچھا جی سوری, یہ پھر وہی نیٹورک کی طرح پرابلم ہو گیا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پھر جو ترجمہ مشہور ہوا نا, جو کہ اصل میں حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا, یہ پھر ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور اور معروف ہوا, ٹھیک ہے. ہم جو کتاب معرف القرآن استعمال کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ترجمہ قرآنی ہے نا, یہ اگزیکٹلی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ قرآنی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری تمہید آپ کو اسی وجہ سے بتائی تھی کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر. اس کے بعد اس کے معرف القرآن کے اندر ایک دوسری چیز آتی ہے جو کہ ترجمے کے بعد خلاصہ تفسیر کے ہیڈنگ کے اندر ہوتی ہے, خلاصہ تفسیر کی ہیڈنگ, ٹھیک ہے. تو یہ جو خلاصہ تفسیر ہے نا, اس کی بھی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑے عالم گزرے جو کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی تھے, ٹھیک ہے. ان کا نام تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی جس کا نام تھا بیان القرآن, ٹھیک ہے. بیان القرآن کے اندر جو انہوں نے تفسیر لکھی نا, یہ کوئی بہت زیادہ تفصیلی نہیں تھی. اس میں انہوں نے بیسیکلی قرآن کا ترجمہ کیا اور جہاں جہاں ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پر ذرا ایکسپلینیشن کی, تفسیر کی ضرورت ہے, تو وہاں وہاں انہوں نے بریکٹ اوپن کر کے تفسیر لکھی اور پھر بریکٹ کلوز کر دیا, اور پھر دوبارہ ترجمہ شروع کر دیا، گویا کہ انہوں نے نا ایک لینئر طریقے سے تفسیر کری، ترجمہ کرتے اور جہاں ترجمے کی تفسیر کی ضرورت پڑتی وہاں بریکٹ اوپن کر کے تفسیر کرتے اور پھر بریکٹ کلوز کر دیتے اور پھر ترجمہ کنٹینیو کر دیتے، ٹھیک ہے؟ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر اس ترجمے تفسیر کو، جو کہ بیان القرآن کے نام سے ہے، اس کو خلاصہ تفسیر کی ہیڈنگ کے اندر نقل کر دیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے اپنے انٹروڈکشن کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا خلاصہ تفسیر. اب اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے معرف القرآن کے اندر، وہ ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، ٹھیک ہے؟ معارف و مسائل. ایک منٹ سوہیل صاحب کیا پوچھ رہے ہیں، دار العلوم دیوبند کے پہلے شاگرد حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور استاد کا نام، ان کا نام مولوی محمود، پورا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کا نام بھی یہی تھا مولوی محمود، ٹھیک ہے؟ پورا نام ابھی سنائی تھا مجھے ایک دو دن پہلے، میں سن کر گیا. تو معارف و مسائل جو ہے نا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا کام کیا نا، یہ آپ میری طرف منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو علماء سلف کی تفاسیر تھی نا، ان سب کو میں نے ٹٹولا اور ان کے اندر سے جو ریلیونٹ باتیں تھیں خصوصاً آج کے دور کے لوگوں کے لیے، وہ ریلیونٹ باتیں وہاں سے اکٹھی کر کے معارف و مسائل کے اندر لکھ دی اردو زبان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اپنی غائب درجے کی انکساری کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ احقر کی صرف، اپنے آپ کو احقر کہتے ہیں یعنی حقیر، سب سے زیادہ حقیر کو احقر کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو احقر کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ احقر کی صرف اردو عبارت ہی ہے، مضامین سب کے سب علماء سلف کی تفسیر سے لیے ہوئے ہیں جن کے حوالے ہر جگہ لکھ دیے، تو جہاں سے انہوں نے جو چیز لی نا تو اس کے آگے پھر بریکٹ کے اندر ان کا نام بھی لکھ دیا کہ میں نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ کہاں سے لیا ہے. اگر اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ بیان کرتے ہیں نا تو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ میری اپنی تحقیق ہے، ورنہ زیادہ تر چیزیں انہوں نے پرانی تفسیروں سے لی ہیں. اس کے اندر انہوں نے چند باتوں کا خیال وغیرہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں عوام کے سمجھنے کے لیے مشکل تھیں، تو ان کو انہوں نے آسان زبان کے اندر اور ایکسپلین کر کے لکھ دیا ہے. تو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ انفارمیشن تھا اس تفسیر کے بارے میں اور اس تفسیر کے مصنف کے بارے میں. اب ہم آج ہی کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ الفلق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. آپ ظاہر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جی سورۃ الفلق سے کیوں شروع کر رہے ہیں، تو اس کا ایک یعنی جواب یہ ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر یعنی ہمارے کریکولم کے اندر تیسواں پارا ہے قرآن کا، ٹھیک ہے؟ لیکن تیسواں پارا تو شروع اما یتساءلون سے ہوتا ہے، سورہ اما یتساءلون سے، تو ہم وہاں سے کیوں نہیں شروع کر رہے؟ وہاں سے اس لیے نہیں شروع کر رہے کیونکہ آپ لوگ بالکل ابتدائی طلباء ہیں اور ابھی آپ نے عربک گرامر وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا آپ کے لیے اما یتساءلون والی آیت والی سورت کو پڑھانا جو ہے یا آپ کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ اس سورت سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، کیونکہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور اس کے اندر الفاظ وغیرہ یہ سب بھی کافی مشکل ہو جائیں گے، بہت بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی سورت کو ختم کرنے میں کافی لمبا ٹائم ہمیں لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یعنی آپ کا یعنی توجہ بھی جو ہے متاثر ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے ارادہ یہ کیا تھا، بلکہ ہم نے تمام طلباء کو ایسے ہی ترتیب سے پڑھایا ہے کہ ہم نے پیچھے سے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مدارس کے اندر بھی پیچھے سے ہی شروع کرتے ہیں لیکن وہ اوور آل قرآن کے پیچھے سے شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن کے تیسویں پارے سے شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ تیسواں پارا پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا طلباء کافی لمبا یعنی کافی صرف اور نحو یعنی عربی گرامر پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ تیار ہوتے ہیں اما یتساءلون والی سورت کو سمجھنے کے لیے. لیکن چونکہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے ہم تیسویں پارے کو بھی پیچھے سے شروع کر رہے ہیں یعنی آخر سے شروع کر رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آخر میں تو سورۃ الناس ہے تو آپ سورۃ الفلق سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں آپ سے سوال پوچھ لیں لکھ دیں جب موقع ہوگا تو میں جواب دے دوں گا. تو یہ دونوں سورتیں جو ہے نا یہ بطور پیر کے نازل ہوئی تھیں، یہ بطور پیر کے نازل ہوئی تھیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم ان دونوں کو بطور پیر کے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں. سورۃ الفلق سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ سورۃ الناس پہ ختم کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس سے پچھلی والی سورت کے اوپر جائیں گے. नहीं जी, ये सवाल का जवाब तो हम अभी आपको नहीं दे सकते, इसलिए कि इस सवाल के बारे में डिस्कशन इस क्लास से बाहर हो तो ज्यादा बेहतर है, और ये वैसे भी ओरिएंटेशन क्लास के अंदर काफी सारी डिस्कशन हो चुकी है, तो आपसे गुजारिश ये होगी कि आप हमारी ईमेल्स को पढ़ लीजिए और ओरिएंटेशन क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, जज़ाकअल्लाह, माज़रत के साथ। सूरतुल फलक, ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत जो है वो मक्की सूरत है, और यानी मक्की सूरत का मतलब क्या कि ये सूरत मक्की दौर में हिजरत से पहले नाजिल हुई। ठीक है, आपको यकीनन पता ही होगा कि सूरतें जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, एक मक्की दूसरी मदनी। राइट, तो मक्की और मदनी में फर्क क्या है? ये फर्क जो है वो उमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि जी जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई वो मक्की है और जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई वो मदनी है, जैसे कि लगता है ऐसे ही है नाम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी हकीकत यह है कि जो हिजरत से पहले, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई वो मक्की है, और जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई वो मदनी है। ठीक है, तो जगह का एतबार नहीं है यहां पर, बल्कि यहां पर एतबार जो है वो वक्त का है, यानी हिजरत से पहले वाला वक्त और हिजरत के बाद वाला वक्त। अब हिजरत के बाद यानी नाजिल होने की जगह जो है वो कुछ भी हो सकती है, मदीना मुनव्वरा का शहर भी हो सकता है, वो मदीना मुनव्वरा से बाहर वाला मुकाम भी हो सकता है, यानी खैबर का मुकाम फॉर एग्जाम्पल, या तबूक का मुकाम फॉर एग्जाम्पल, या राइट, या कोई और मुकाम, या इवन मक्का मुकर्रमा का मुकाम भी हो सकता है कि आयत नाजिल मक्का मुकर्रमा में हुई, या मक्का मुकर्रमा के बाहर अराफात के मैदान के अंदर वो आयत नाजिल हुई। राइट, लेकिन चूंकि हिजरत के बाद नाजिल हुई ना, इस वजह से वो मक्की कहलाएगी। ठीक है, तो इसका ताल्लुक हिजरत के वक्त से है, पहले और बाद। सही है, तो ये जो सूरत है सूरतुल फलक, ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई, और जाहिर है सूरतुल नास भी इसके साथ ही नाजिल हुई, तो इस वजह से वो भी मक्की सूरत है। अच्छा, कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है कि तुम फस्तईज बिल्ला व इज़ा क़रातल कुराना फस्तईज बिल्ला, कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह ताला की पनाह मांगो। ठीक है, इसी हुक्म की वजह से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये पढ़ना जो है वो वाजिब करार दिया गया, कि जब कुरान की तिलावत करनी है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है। इवन इफ अगर आप बिस्मिल्लाह ना भी पढ़े ना, फिर भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर इसका हुक्म फरमाया है। राइट, तो हम भी इसकी इब्तिदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम से करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम का तर्जुमा देख लेते हैं कि आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, इसके अंदर जो अल्फाज हैं उनको एक नजर देख लीजिए। आऊज़ू, आऊज़ू ये एक फेल है। ठीक है, ये एक वर्ब है। अच्छा, क्योंकि हम साथ साथ आपको अरबिक ग्रामर से भी इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, जिस तरह से कि हमने कल हदीस के क्लास में भी किया था, तो इस तरह से हम कुरान में भी करते रहेंगे। राइट, फिका के अंदर हम ये काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि फिका में हम उर्दू की किताब इस्तेमाल कर रहे हैं शुरू में। ओके, तो फिका में आप इससे फारिग होंगे, लेकिन अरबी ग्रामर की अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो अरबी ग्रामर की जो क्लास होगी ना, वो बहुत ज्यादा एलिमेंट्री लेवल पे लेके चलेगी, क्योंकि वो किताब जो है बहुत इनिशियल किताब है। तो कुरान और हदीस के अंदर आपको इंशाल्लाह एक्चुअली ज्यादा क्विकली जो है वो अरबी ग्रामर हासिल होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं साथ साथ, उनको आप लिख लीजिए। अभी ये पॉइंट बताना है कि अरबी जुबान पूरी की पूरी तीन किस्म के अल्फाज पर मुश्तमिल है। तीन किस्म के अल्फाज, ये तीन अल्फाज क्या है, ये तीन किस्म के अल्फाज क्या है? नंबर वन इस्म, नंबर टू फेल, और नंबर थ्री हर्फ। ठीक है, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म क्या चीज होती है? इस्म बेसिकली वही चीज होती है जो कि इंग्लिश में नाउन कहलाई जाती है। ठीक है, لیکن عربی زبان کی کے اندر جو اس کا تعریف کی جاتی ہے نا وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ اسم جو ہے اسم اس لفظ کو کہتے ہیں یا اس کلمے کو کہتے ہیں یعنی اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. مینڈیٹری سے مراد یہ تھا کہ آپ کو اعوذ باللہ کا حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر, ٹھیک ہے, بسم اللہ کی تحقیق کے اندر انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے. یہ بسم اللہ کی تحقیق کریں گے تو ابھی صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیں, یہ اصل میں پورے ان کے مسائل ہیں, اعوذ باللہ کے مسائل, بسم اللہ کے مسائل, ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ نے پوچھ لیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈیفینیٹلی کر لیں گے انشاءاللہ. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں, بغیر کسی دوسرے کلمے کو ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے, کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ نہ پایا جائے سے کیا مراد, تین زمانے ہوتے ہیں یعنی ٹائم پیریڈز, ایک ہوتا ہے ماضی, ایک ہوتا ہے حال اور تیسرا ہوتا ہے مستقبل, ماضی حال مستقبل, ٹھیک ہے. تو اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا یعنی زمانے کا کوئی مینشن نہیں ہوتا, بس یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے معنی تنے تنہا سمجھ میں آ جاتے ہیں, کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے. یہ تعریف ہے اسم کی, اوکے. اب اس کے اندر بہت مختلف قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں, جیسے آپ کا نام یہ بھی اسم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹ کہ جی آپ آدمی ہیں یا عورت ہیں تو رجل, رائٹ, آدمی کو کہتے ہیں تو رجل بھی اسم ہے. امراۃن عورت کو کہتے ہیں جیسے قلم نے حدیث میں پڑھا, یہ بھی اسم ہے, ٹھیک ہے. تو اسم کی بہت ساری تفصیلات ہیں, جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسم کا ڈسکشن بہت یعنی تفصیلی ڈسکشن ہے. تو جو آپ کو ذیشان صاحب نے کب سوال کیا تھا کہ جو ہے یہ کیسے اسم ہو گیا, تو اس کا جواب میں یہ کہا تھا اس کے جواب میں کہ اسم کی ڈسکشن کافی تفصیلی ہے, تو جو بھی ایک اسم ہے. بہرحال اسم کی تعریف لکھ لی, سمجھ لی انشاءاللہ کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی کسی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے, ماضی حال مستقبل کا کوئی ذکر نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ رجلم, اب رجلم کے اندر نہ ماضی کا کوئی تذکرہ ہے, نہ حال کا کوئی تذکرہ ہے, نہ مستقبل کا کوئی تذکرہ ہے. نہیں, رجلم ایک آدمی کو کہتے ہیں, ماضی کے آدمی کو تو رجلم نہیں کہتے نا, یا مستقبل کے آدمی کو تو رجلم نہیں کہتے, رجلم تو ایک آدمی کو کہتے ہیں. اچھا, یہ ہو گیا اسم. دوسرا قسم کا لفظ ہوتا ہے فیل. فیل کو انگلش میں ورڈ کہتے ہیں, اور فیل کی تعریف عربی گرامر میں کی جاتی ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے, رائٹ. تو ڈیفینیشن اس کی اسم جیسی ہے, فرق اتنا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, فیل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں اس نے مارا, یہ فعل کہلائے گا اور اس کے اندر زمانہ بھی موجود ہے, کیونکہ مارا جو ہے وہ ماضی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اس نے پاسٹ میں ماضی میں مارا, ٹھیک ہے. یا اگر کہا جائے وہ مار رہا ہے تو یہ بھی ایک فعل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر بھی زمانہ موجود ہے نا کہ وہ ابھی مار رہا ہے, یعنی موجودہ حال میں وہ مار رہا ہے, پریزنٹ میں مار رہا ہے, اس وجہ سے یہ فیل ہے. یا وہ مارے گا, اس کے اندر بھی مستقبل کا زمانہ موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فیل کی تعریف ہو گئی, یعنی وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے, یہ فیل ہو گیا. اور تیسرے قسم کا کلمہ کیا ہوتا ہے, اس کو حرف کہتے ہیں. حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے, معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کل ہم نے پڑھا تھا الہ, ٹھیک ہے, الہ حدیث کے اندر تھا نا, یہ
ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو الا بتایا تھا آپ کو کہ یہ حرف ہے. اب الا کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز یا طرف. اب آپ جب لفظ طرف سنتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے بندہ. طرف کا مطلب کیا مطلب, طرف ٹھیک ہے ایک ورڈ ہے لیکن کہنا کیا چاہ رہا ہے بندہ, کہنے والا. تو اس کو حرف کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہے. اب حرف یہ بھی ایک بہت وائڈ ٹاپک ہے عربی زبان, بہت زیادہ تفصیلی ہے, لیکن آپ کی آسانی کے لیے بس اتنا ابھی سمجھ لیں. ایک تو ان کی آپ نے تعریفیں سمجھ لیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایوری ورڈ ان دی عربک لینگویج, عربی زبان کا ہر لفظ ان تین میں سے ہی ایک ہوگا, یا وہ اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا, ٹھیک ہے, چوتھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا ہم جو ترجمہ کریں گے نا, یہ ساری تفصیل آپ کو کیوں بتائی, یہ بتانی ضروری پڑی اس لیے کہ جو ہم ترجمہ کریں گے اس میں ہم نے لفظی ترجمہ بھی کرنا ہے, اور لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, ٹھیک ہے جی. حرف میں زمانے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جیسے الا بولا نا طرف, اب طرف میں ماضی حال مستقبل کا کوئی ذکر نہیں ہے, یا سے بولا من, من ایک حرف ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہم اردو میں سے کرتے ہیں, اب سے کے اندر کیا ہے, ماضی حال مستقبل کچھ بھی نہیں ہے, رائٹ. خیر, تو اس وجہ سے کہ ہم لفظی ترجمے میں صرف آپ کو ترجمہ نہیں بتائیں گے بلکہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے, اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہم آپ کو یہ بھی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ کہ اسم کی یہ کون سی والی قسم ہے, فعل کی یہ کون سی والی قسم ہے, اور حرف کی یہ کون سی والی قسم ہے. کل ہم نے آپ کو کافی کچھ بتا بھی دیا تھا, اسم کی ہم نے آپ کو ایک قسم بتائی تھی ضمیر, ٹھیک ہے, جو کہ انگلش میں پروناؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو آلریڈی کل بتا چکے ہیں. تو اسم کی تو ہم نے آپ کو تفصیلات بتانی شروع کر دی ہیں. اب یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چونکہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو پہلا لفظ ہے یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ مانگتا ہوں, دیکھیں کیا ہے, میں پناہ مانگتا ہوں. تو زمانہ اس میں کون سا والا پایا جا رہا ہے, ماضی کا, حال کا, یا مستقبل کا, ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی جواب دے تو, ٹھیک ہے, حال کا, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کو سن کر کے سمجھ میں آ گئی نا بات کہ اس کے اندر کس زمانے کی بات ہو رہی ہے, اسی وجہ سے یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, سن کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے اندر کیا زمانہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں پناہ مانگتا ہوں باللہی, باللہی یہ دو الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہے حرف با, با جو ہے یہ حرف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بس اتنا لکھنے فی الحال کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا ود انگلش میں جس کو کہیں گے, ٹھیک ہے, ود یا اردو میں ساتھ. اچھا, حرف کی قسموں میں سے بس اتنا لکھنے کہ یہ حرف جر کہلاتا ہے, حرف جر, جیم را جر, ٹھیک ہے. اس کے بعد لفظ ہے اللہ, ٹھیک ہے, اللہ یہ ہمارے پروردگار کا نام ہے, ہمارے خالق کا, ہمارے مالک کا نام ہے, ہمارے مالک کے بہت سارے نام ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالی کا نام الرحمن بھی ہے, الرحیم بھی ہے, لیکن اللہ جو نام ہے نا یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے, ذاتی نام, جس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں, یعنی یہ بہت جلال والا نام ہے, رائٹ. ذاتی نام سے کیا مراد, اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے احمد. اب احمد کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں, احمد ذہین بھی ہوتا ہے, احمد جو ہے وہ لمبا بھی ہوتا ہے, احمد موٹا بھی ہو سکتا ہے, احمد جو ہے وہ تیز دوڑنے والا بھی ہو سکتا ہے, احمد جو ہے وہ شفیق بھی ہو سکتا ہے, مہربان بھی ہو سکتا ہے, یا احمد نافرمان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں, نافرمان یا شفیق یا مہربان یا لمبا یا اونچا یا موٹا, یہ ساری چیزیں اس کی صفات کہلائیں گی, ٹھیک ہے. تو ہمارے
لوگ دوست آپس میں نا کسی کا نام وہ نک نیم رکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل احمد صاحب اگر موٹے ہیں نا تو کہتے ہیں احمد موٹا, رائٹ. تو احمد موٹا جو ہے نا, تو موٹا جو ہے وہ اس کا اس کی صفت ہے. تو موٹا کہیں گے کہ کسی نے اگر نام ڈال دیا نا اس کا احمد موٹا, تو موٹا جو ہے وہ اس کی صفت ہے, یعنی اس کو کہیں گے یہ اس کا صفاتی نام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ذاتی نام تو احمد ہے نا, جو کہ اس کے ماں باپ نے رکھا تھا, رائٹ. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ذاتی نام ایک ہے, اللہ, ٹھیک ہے. اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, کوالیٹیٹو نیمز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کو بھی اسماء الحسنی کہا گیا, یعنی اللہ کے جو ایون صفاتی نام بھی ہیں نا وہ بھی اسماء الحسنی ہیں, یعنی بہت ہی خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے. تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی یا اللہ کے ساتھ, اعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد حرف جر دوبارہ بتا دیں, بس آپ کو اتنا بتایا میں نے کہ با جو ہے نا یہ ایک حرف ہے جس کو حرف جر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آسانی کی خاطر اتنا سن لیں کہ آپ جانتے ہی ہیں بچپن سے کہ الف با تا سا جیم ہا خا یہ سب کیا ہوتے ہیں, ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. حروف تہجی وہ حروف جن کا ہجا کیا جاتا ہے, پروناؤنس کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے حروف تہجی ہیں, لیکن حروف تہجی کے علاوہ بہت ساری ڈفرنٹ اور ڈفرنٹ قسمیں بھی ہیں حروف کی, ٹھیک ہے. حروف تہجی ایک قسم ہے, اور الف با تا سا الگ 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 سارے کے سارے یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ عربی زبان کے اندر حروف جر بھی ہوتے ہیں, حروف نفی بھی ہوتے ہیں جو کہ نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور حروف استفہام بھی ہوتے ہیں جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, حروف شرط بھی ہوتے ہیں جو کہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نا بہت ساری ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں حروف کی, ان میں سے ایک کیٹیگری کہلاتی ہے حرف جر. تو یہاں پر جو با ہے نا اعوذ باللہ کے اندر, تو اس با کو کہیں گے کہ یہ حرف تہجی تو ہے, رائٹ, کیونکہ یہ الف با تا سا کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن گرامیٹیکلی سپیکنگ یہ حرف جر ہے, ٹھیک ہے. عربی گرامر کے تحت اس کا نام ہے حرف جر, اوکے. گرامر کے اندر حروف تہجی کی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے, حروف تہجی کی ڈسکشن ہوتی ہے جب آپ تلاوت سیکھ رہے ہوتے ہیں, قراءت سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت حروف تہجی کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس حرف کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے, اس کا کیا مخرج ہے, کیا صحیح تلفظ ہے. تو وہ ساری ڈسکشن جو ہوتی ہے نا وہ حروف تہجی کی ہو رہی ہوتی ہے تجوید کے سبجیکٹ کے اندر. ہم یہاں پر تفسیر کی ڈسکشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو گرامر بھی پڑھا رہے ہیں, تو ہم نے آپ کو گرامر والی باتیں بتانی ہیں. تو عربی گرامر کے اندر با جو ہے یہ حرف جر ہوتا ہے, حرف جر, باقی تفسیرات بعد میں. تو اعوذ باللہ, ٹھیک ہے, من الشیطان الرجیم. اب اس کے اندر اگلا لفظ ہے من, یہ من جو ہے یہ بھی حرف جر ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی حرف جر ہے, یعنی یہ بھی ایک حرف ہے اور حرف جر والی قسم سے بلونگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں من جو ہے یہ صرف ایک لیٹر نہیں ہے, ایک حرف تہجی نہیں ہے, رائٹ, یہ دو حروف تہجی ہیں اس کے اندر, میم بھی ہے اور نون بھی ہے, ان دونوں کو جوڑ کر کے من بنا, ٹھیک ہے. لیکن دو ہونے کے باوجود عربی زبان میں یہ حرف ہی کہلا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آج تک جو ہم ٹرانسلیشن کرتے رہے نا کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے لیٹر, ٹھیک ہے, انگریزی زبان میں لیٹر ہوتا ہے, اردو زبان میں حرف ہوتا ہے, تو وہ ایک لمیٹڈ ڈیفینیشن تھی جو کہ انگریزی اور اردو کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن عربی کے اندر یہ ڈیفینیشن نہیں چلتی. عربی کے اندر حرف جو ہے وہ ایک لیٹر پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے, دو لیٹرز پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے, تین پر بھی ہو سکتا ہے, چار پر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ پانچ پر بھی ہو سکتا ہے. پانچ لیٹرز پر مشتمل بھی عربی کا حرف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حیث ما, اب یہ پانچ لیٹرز ہیں اس کے اندر, خیر, من یہ بھی ایک حرف ہے, اور کون سا والا حرف ہے, حرف جر, اوکے. تو دو حرف جر تو آپ نے
اعوذ باللہ کے اندر ہی پڑھ لیے. ایک با تھا اور ایک من ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے, جس کو انگلش میں کہیں گے فروم. اوکے فروم. اب من کی بات کیا ہے؟ الشیطان. ٹھیک ہے, الشیطان. شیطان ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ جو ہے وہ ابلیس کے لیے عمومی طور پر بولا جاتا ہے. عمومی طور پر ان جنرل لفظ شیطان جو ہے نا ابلیس کے لیے بولا جاتا ہے, جس نے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور اس کی اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے خارج کر دیا تھا. بلکہ خالی اس جرم کی وجہ سے نہیں کیا تھا, اس جرم کے کرنے کے بعد اس نے اس جرم کے اوپر دلیلیں دی تھی, حجت استعمال کری تھی, یعنی جس کو کہتے ہیں نا حجت لگانا, اس نے حجت بھی لگائی تھی. اور اس نے پھر اللہ تعالی سے معافی بھی نہیں مانگی. بھائی جرم ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, تو ہم معافی مانگ دیتے ہیں اپنے پروردگار سے, بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن شیطان نے پہلی بات تو جرم کیا, پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کری دلیلوں کے ذریعے سے, اور تیسری بات اس نے کیا کری, اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. یہ تین بڑی بڑی غلطیاں کری اس نے. ان تین غلطیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم بنا دیا کہ تو پھٹکارا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم بنایا کہ تو میری رحمت سے دور ہو جا. اور پھر اس نے الٹا اس وقت بھی الٹا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بحث کرنے لگا, اور کہنے لگا کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے, میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا, بہکاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے شیطان. تو یہ عمومی مطلب ہے لفظ شیطان کا, یعنی عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ابلیس ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ عربی زبان کو دیکھیں اور ان یعنی ایک اوور آل نظر دوڑائیں حدیث کے لٹریچر کے اوپر اور ایون قرآن کے اوپر اور عربی زبان کے اوپر, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ صرف ابلیس کے لیے نہیں بولا جاتا, بلکہ شیطان جو ہے وہ ہر سرکش چیز کے لیے بولا جاتا ہے. ہر سرکش چیز, سرکش کا مطلب جو کہ حدود سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, ٹرانسگریسر, اپنے حدود سے ٹرانسگریس کرے, گوز بیونڈ دا لمٹس ان مسچیف, یعنی شرارت کے اندر وہ لمٹ سے باہر نکل جائے, ایکسیڈ کر جائے, تو اس کو شیطان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی زبان میں. اب یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, اور عموماً جنوں میں سے ہی ہوتے ہیں شیاطین. ٹھیک ہے, لیکن ایسی کوالٹی رکھنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے یہاں بھی کسی بہت برے انسان کو شیطان کہا جاتا ہے نا, تو اس کے اندر کوئی حقیقت ہے ایکچولی. حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریبیلیس ہو, تو اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اعوذ باللہ کے اندر جو شیطان مراد ہے, اس سے مراد جو ہے وہ جنوں کے جو شیطان ہے نا, جو کہ ابلیس ہے, جو کہ جن ہے اصل میں, کانا منا جنی, جنوں میں سے ہے, تو اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ اس کے بعد الرجیم بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, الرجیم کا مطلب پھٹکارا ہوا. ٹھیک ہے, جس کو کہ یعنی رجم کیا گیا ہو, یعنی اس کو بیسکلی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو, پھٹکارا ہوا, ایسی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا اس کی. تو الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, رجیم کے مطلب پھٹکارا ہوا, آپ کو بتا دیا. اچھا, الشیطان یہ بھی اسم ہے اور الرجیم یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اعوذ باللہ. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے ہفتے کریں گے. جی سوال سنسار بھی بول سکتے ہیں. ہاں, لیکن سنسار جو ہے وہ یہاں پر لفظی ترجمے کے طور پر تو بول سکتے ہیں, لیکن مفہوم یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی اس کو سنسار کیا گیا ہے, بلکہ رحمت سے دور کر دیا گیا ہو.
پھٹکار دیا گیا ہو, تو مفہوم اس کا یہ ہوگا. ہاں رجیم بھی اسم ہے. اسم کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے. یہاں پر جو نشانیاں ہیں نا الشیطان اور الرجیم کے اندر, وہ الف لام ان کی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. مردود کے معنی کیا ہے؟ مردود کا مطلب ہوتا ہے رد کر دیا گیا, ٹھیک ہے, جس کو رد کر دیا گیا ہو, جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو, اس کو مردود کہتے ہیں. تو شیطان مردود سے بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. کل کے سوال, سوری کوئی کل کے سوال رہ گئے تھے؟ مجھے یاد نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو آپ پوچھیں. کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو آپ حضرات اپنی سہولت کے مطابق جا سکتے ہیں. اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے, رہنا ٹھہرنا چاہ رہا ہے پوچھنے کے لیے, تو موسٹ ویلکم. ہم 5 منٹ اور لگا سکتے ہیں. حدیث اور سنت میں فرق. اچھا ہاں, یہ غالباً آپ نے سوال تو نہیں کیا تھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق بتائیں گے. اصل میں ارادہ یہ تھا کہ جب ہم قرآن کچھ کر لیں گے, جیسے ایک سورت کر لی, تو اس کے بعد ہم حدیث کے اوپر واپس آئیں گے. جب ہم حدیث پر واپس آئیں گے نا, تو پھر ہم پراپر کتاب کا آغاز کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم نے یہ ساری ڈسکشن کرنی ہے, لیکن کوئکلی چونکہ آپ دوبارہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے اندر جو فرق ہے, اس کے بارے میں نا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک سرٹن کانٹیکسٹ میں علماء نے لکھا کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ کانٹیکسٹ کس چیز کا, یہ کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے, جب حدیث کے لٹریچر کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت لکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب فقہ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, فقہ کی, ٹھیک ہے, تو فقہ کے کانٹیکس کے اندر نا حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا فرق ہوتا ہے, وہ آسان زبان میں اتنا سن لیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا, وہ سب کچھ ریکارڈ کر لیا گیا, رائٹ, سب کچھ ریکارڈ کر لیا گیا, کتابوں کے اندر لکھ لیا گیا, اور صحابہ کرام نے یاد کر لیا, ٹھیک ہے. تو وہ سب کچھ حدیث کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ سنت جو ہے ان کے اندر سے وہ باتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو سنت کی ایک دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنت عادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ, وہ سنت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ایک مثال دی جاتی ہے عمومی طور پر, وہ سننے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فراغت کے لیے بیت الخلاء یا بیت الخلاء کے لیے کسی مقام پہ جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بیٹھ کر کے فارغ ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر گئے, یعنی وہاں پہ کوڑا ان کا جمع ہوتا, کوڑا کچرا وغیرہ, تو وہاں پر جو گئے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فراغت کھڑے ہو کر کے کری, ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام نے اس عمل کو دیکھا, ٹھیک ہے, پردے کے ساتھ پیچھے, یعنی پیچھے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ باحیا تھے, رائٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر سطح تو نہیں دیکھا, لیکن یہ تو معلوم تھا نا کہ جی وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے فراغت حاصل کری ہے, ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی, اس واقعے کو بھی حدیث کے اندر نوٹ کر لیا گیا. تو حدیث تو یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے فراغت حاصل کری تھی, لیکن یہ سنت نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی, عادت مبارکہ بیٹھ کے فارغ ہونے کی تھی, رائٹ. تو یہ فرق ہے, لیکن یہ فرق پھر فقہ کے کانٹیکس کے اندر اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تو بہت سارے کیے, لیکن سنت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی عادت مبارکہ کیا تھی, ٹھیک ہے. اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ یو ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ فتوا ارلیئر, از اٹ کریکٹ ٹو سے دیٹ فتوا از آؤٹ کم آف اجتہاد اور دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس؟ نہیں, فتوا از, یو کین سے کہ یہ آؤٹ کم آف اجتہاد ہے, لیکن اجتہاد جو ہے نا یہ لفظ یہ بھی کافی تفصیلی معنی رکھتا ہے, تو اس کے اندر یعنی اجتہاد ایک کافی یعنی وسیع ٹاپک ہے, تو اس وجہ سے اس کو فتوے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, اگرچہ کہ فتوا جو وہ کر رہا ہوتا ہے نا مفتی, وہ دراصل اپنا اجتہاد ہی کر رہا ہوتا ہے, اجتہاد ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا اس کے لیے, بیکاز یہ لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ لوڈڈ لفظ ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ کا جو استعمال ہے نا, جس کو کہ قلم نے آپ کو بتایا تھا, اصطلاحی معنی بتایا تھا نا حدیث کے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک سرٹن کانٹیکس میں کسی لفظ کے کیا اصطلاحی معنی ہوتے ہیں, ایون دو اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لفظ اجتہاد کا لفظی معنی جو ہوتا ہے نا, اس اعتبار سے مفتی بھی اجتہاد کر رہا ہوتا ہے, رائٹ, لیکن اصطلاح کے اندر اجتہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فقہ کو مرتب کرنے کے لیے قرآن حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں جو فقہ ترتیب دی گئی ہے نا, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اجتہاد کا لفظ, ٹھیک ہے؟ تو پھر اس لحاظ سے جو مجتہدین تھے نا وہ تھے, یعنی جو اول درجے کے مجتہدین تھے امت کے, ٹھیک ہے, وہ تو صحابہ کرام تھے, صحابہ کرام ور دا فرسٹ مجتہدین. پھر ان کے بعد ان کے درجے کے اور بھی مجتہدین آئے, اور ان کی کلمنیشن جو ہے نا اول درجے کے مجتہدین کی, ان کی کلمنیشن یعنی ان کی جو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی جہاں پر یہ اجتہاد کا جو اول درجہ تھا وہ سورٹ آف کمپلیٹ ہو گیا, وہ ہو گئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ان کے زمانے میں, ٹھیک ہے؟ یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہدین فقہا میں سے سب سے جونیئر تھے, ٹھیک ہے, سب سے بعد میں آئے تھے, ان سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے, اور ان سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو فقہ کے کانٹیکس کے اندر جو مجتہدین کہلاتے ہیں اول ترین درجے کے, وہ یہ چار کہلاتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اجتہاد کا سلسلہ یہاں پہ بند نہیں ہوا, یہ اجتہاد کا سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے کہ جی اجتہاد کو بند کر دیا گیا ہے, اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کون سے والے اجتہاد کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو تفصیل سمجھ میں آئے گی نا تو پھر یہ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اجتہاد کا سلسلہ اصل میں بند نہیں ہوا ہے, لیکن جس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, خام خواہ ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر یہ کرنا, لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو خام خواہ کسی چیز میں ایک خام خواہ ایک مسئلہ کھڑا کر دینا کہ بھائی جی اجتہاد کرو اجتہاد کرو, تو بھائی نہیں ہے ضرورت اجتہاد کرنے کی, کیوں خام خواہ اجتہاد کرو, ٹھیک ہے؟ جس چیز میں اجتہاد کی ضرورت ہے اس کے اندر اجتہاد ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. علماء سلف کون ہے؟ علماء سلف کے لیے یہ لفظ جو ہے نا عمومی طور پر پہلی تین جنریشنز کے لیے بولا جاتا ہے, جن کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام کی جنریشن آتی ہے, پھر دوسرے نمبر پر تابعین کی جنریشن آتی ہے جو کہ صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس تھے, اور تیسرے نمبر پر ان کے اسٹوڈنٹس یعنی تبع تابعین کی جنریشن آتی ہے. جر ایکسپلین کیجئے گا, جر انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بعد میں ایکسپلین کریں گے, بیکاز یہ تفصیلی ٹاپک ہے. آپ کی بھی سند دیوبند کے علماء سے ملتی ہے؟ اس عاجز نے جن علماء سے پڑھا, ان علماء نے جن علماء سے پڑھا, ان علماء نے جن علماء سے پڑھا, میرے خیال میں چوتھی یا پانچویں جنریشن میں جا کر کے اس کے اندر علماء دیوبند, یعنی علماء دیوبند سے مراد اگر آپ کی ہے کہ جی دیوبند کے اندر جو مدرسہ ہے ان کے علماء سے ملتی ہے, تو ہاں چار یا پانچ جنریشنز کے بعد ملے گی جا کر کے, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی جو مکتبہ فکر ہے یا جو سورٹ آف مسلک ہے, تو وہ تو پھر ایون جن اساتذہ سے میں نے پڑھا تو ان کا بھی مسلک یہی ہے, حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اسی مسلک کے سے ہیں, آپ کو ساری تفصیل بتا دی ان کے بارے میں. جس کا حکم واضح قرآن و حدیث میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر سے بتا دیں. اس کو نص کہتے ہیں, نص, نون صاد, نون صاد, نص, ٹھیک ہے. ہاں اس کا یہ لفظ آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا اس کلاس میں, تو لکھ لیں. واضح قرآن حدیث میں جو آلریڈی موجود ہو نا اس کو نص کہتے ہیں, اور جو احکام ان سے نکالے جاتے ہیں ان کو احکام منصوصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فتویٰ دیا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ منصوص نہ ہوں, ٹھیک ہے, یعنی غیر منصوص ہوں, ان کے بارے میں فتویٰ دیا جاتا ہے. اور یہ فتویٰ پھر ایک مفتی جو ہے وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے, بلکہ مفتی اکیلا بھی نہیں کر رہا ہوتا, پورا دار الافتاء جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو ایک مفتی تحقیق کرتا ہے اور کبھی پوری مفتیوں کی ٹیم بنا دی جاتی ہے تحقیق کرنے کے لیے, پھر اس تحقیق کو ویریفائی کرتے ہیں جو ہیڈ مفتی صاحب ہوتے ہیں یا نائب مفتی صاحب ہوتے ہیں, دو تین لوگوں کے دفاتر سٹیمپ لگتی ہے اس فتوے کے اوپر. ہر فتویٰ کم از کم دو یا تین مفتیوں کے, سینئر مفتیوں کی اسٹیمپ کے ساتھ ایشو ہوتا ہے مدرسے سے. اسٹیمپ کے بغیر کوئی فتویٰ ایشو نہیں ہوتا کسی بھی پراپر دار الافتاء سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر مزید تفصیلات تو بہت ہے اس کی, وہ ہم اگلے ہفتے منڈے کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا گیا کا سنا گیا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس میں سے کچھ بھی ہمارے خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرمائے, بلکہ ان سب کو ہمارے حق میں ہماری مفرت کے لیے استعمال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.